مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ. مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ, مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ, مبارک تجھے گو اے عرض مدینہ, مبارک تجھے گو اے عرض مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ, نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو جہاں گئے, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ, تیرے پاس جب سید دو جہاں گئے, تیرے پاس جب سید دو جہاں گئے, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ, نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے, تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے, تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, فلک جیسے چومے زمین مدینہ, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ, صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے, صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ, صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی, فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ, فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, سبق دے رہا ہے وفا گے مدینہ, سبق دے رہا ہے وفا گے مدینہ,
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق دے رہا ہے وفا گے مدینہ سبق دے رہا ہے وفا گے مدینہ.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مت ہے
وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا گئے فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے.
لطف گلشن گلشن اقبال اور صحرا وہ جو ہے گلستان جوہر اور غم کا مارا حضرت والا فرمایا کون ہے میں نے فرمایا حضرت والا حضرت والا سے مراد حضرت والا سے مراد
لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے موج غم میں یہ کشتی پھنسی ہے خدا موج غم میں یہ کشتی پھنسی ہے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا موج غم میں کشتی پھنسی ہے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رکھے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے یوں بیگانے محبت زباں پر تو ہے یوں بیگانے محبت زباں پر تو ہے اے خدا آنسوؤں کا دریا بھی دے اے خدا آنسو کا اے خدا آنسوؤں کا کیسے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے اے خدا آنسو کا دریا بھی دے اے خدا آنسوؤں کا دریا بھی دے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے یوں بیگانے محبت زباں پر تو گئے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں مالک بحر بر جب سہارا بھی دے مالک بحر بر جب سہارا بھی دے ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ غم نہیں ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں مالک بحر بر جب سہارا بھی دے مالک بحر بر جب سہارا بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مانتا ہے اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اپنے اختر کو دیں نعمت علم بھی اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے.
مرشد ناب مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی آواز منزل قرب الہی کا قریب ترین راستہ سلسلہ نمبر 37 اور صفحہ نمبر 11 پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اللہ پوچھے کہ کیا لائے ہو تو نظر بچانے والا یہ پیش کر سکتا ہے کہ اے خدا میں اپنے دل میں خون تمنا زخم حسرت خون ارما خون آرزو کی سراہی نہیں لایا مٹکا نہیں لایا حوض تالاب اور جھیل نہیں لایا دریا نہیں لایا میرے مولا میں سمندر لے کے آیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار جو درد میں ڈوبے ہوئے.
سنو داستان مجتر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو داستان مجتر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ لہو لگا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر یہ لہو لگا کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر میرے خون کا بغیر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے خون کا بغیر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر میں کلی گنا شگفتا میری آرزو شکستا میں کلی گنا شگفتا میری آرزو شکستا میں گوئے کو شرفتا میرا درد راز بستا میں گوئے کو شرفتا میرا درد بستا میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے دل میں غم نگاہ گئے میری چشم خون فشا گئے میرے دل میں غم نگاہ گئے میری چشم خون فشا گئے میرے لب پہ وہ فغا گئے میرے لب پہ وہ فغا گئے میرے لب پہ وہ فغا گئے کہ فلک بھی نو آخا گئے کہ فلک بھی نو آخا گئے میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر یہ تڑپ تڑپ کے جینا لگو آرزو کا پینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لگو آرزو کا پینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا تو رسینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا تو رسینا یہی میرا تو رسینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر
یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پوری اس میں داستان ہے, غم داستان ہے اس کے اندر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پورے اشعاروں میں. جی
یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا جا مومینا یہی میرا تو رسینا یہی میرا تو رسینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے کہ جہاں بھی سنگ کے در گئے میرے آنسوؤں سے تر گئے کہ جہاں بھی سنگ کے در گئے میرے آنسوؤں سے تر گئے میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم زدہ جگر گئے میری چشم چشم تر گئے میرا غم زدہ جگر گئے میری چشم چشم تر گئے میرا بہر خون سے تر گئے میرا بر لگو سے تر گئے میرا بہر خون سے تر گئے میرا بر لگو سے تر گئے میرے بغیر بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے بغیر بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر
جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاءاللہ.
وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدار ہے وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدار ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری فکر لا مکاں گئے میرا درد جا ودا گئے میری فکر لا مکاں گئے میرا درد جا ودا گئے میرا قصہ دل ستا گئے میری رگ سے خون روا گئے میرا قصہ دل ستا 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 گئے میری رگ سے خون روا گئے میری رگ سے خون روا گئے میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوشتر میرا غم خوشی سے بہتر میرا خار گل سے خوشتر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر میری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم خوشی سے بہتر 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 میرا خار گل سے خوش تر میرا خار گل سے خوش تر میری شب قمر سے انور 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 غم دل ہے دل کا رہبر غم دل ہے دل کا رہبر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مطلب ہے
یہ کرم ہے گن کا اختر جو پڑا ہے گن کے در پر یہ کرم گگن کا اختر جو پڑا گگن کے در پر کوئی زخم گئے جگر پر غم شام گئے سحر پر کوئی زخم گئے جگر پر غم شام گئے سحر پر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر یہ کرم گگن کا اختر 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 جو پڑا گگن کے در پر جو پڑا گگن کے در پر جو پڑا گگن کے در پر کوئی زخم گئے جگر پر کوئی زخم گئے جگر پر غم شام گئے سحر پر غم شام گئے سحر پر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر
حضرت والا دامت برکاتہم کی طبیعت آج کچھ ناساز ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد سے حضرت تعالیٰ نے آرام فرمایا، ابھی بیدار ہوئے الحمدللہ. یہ آواز جو پہلے بھی پڑھ کر سنایا جا رہا، آواز کر دیجیے تیز. 29 نمبر اس کا سلسلہ ہے، عشق مجازی کا اضطراب اور اس کا علاج، اس کا عنوان ہے. اس میں سے پڑھ کر پہلے بھی سنایا گیا تھا، اس سے آگے سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ویسے تو حضرت والا نے اب درس مثنوی شروع کر دی ہے، تو خواہش یہی ہے کہ حضرت والا ہی اس کو پورا فرمائے انشاءاللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلطنت سلیمانی سے افضل ہے. یہ حیات واپس نہیں ملے گی، دنیا میں دوبارہ نہیں آنا ہے. اللہ اکبر، واقعی ایک ایک سانس کی قدر کر لو، ورنہ پھر کہاں زندگی ملے گی. ہمارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلطنت سلیمانی سے افضل ہے. ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھ دیا، اور اس تخت پر 600,000 کرسیاں رکھی تھیں. اس پر پیغمبر اور اس زمانے کے ان کے بہت سے صحابہ تھے، پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کر رکھا تھا. یہ بات علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے. اور سلیمانی تخت جب بیت المقدس سے ہوا میں اڑتا تھا تو 500 میل صبح اور 500 میل شام کو طے کرتا تھا. غدوہا شہروں و رواحہا شہر، ایک صبح میں ایک مہینے کا سفر طے کرتا تھا، یعنی ایک آدمی دن بھر میں اوسطاً 14 میل پیدل چلے تو اس حساب سے ایک مہینے کے 780 میل بنتے ہیں، اور شرعی میل انگریزی میل سے بڑے ہوتے ہیں. لہذا 500 انگریزی میل کا اندازہ رکھ لیجئے، تو صبح شام ملا کر وہ تخت روزانہ 1,000 میل سفر طے کرتا تھا 600,000 کرسیوں کے ساتھ. اللہ تو صبح شام ملا کر وہ تخت روزانہ 1,000 میل کا سفر طے کرتا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے اڑتے تھے اور کعبے میں جا کر عشاء کی نماز پڑھتے تھے. یہ ساری تفصیل روح المعانی میں لکھی ہے. تو اس تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی نے کہا، سبحان اللہ ما اوتی آل داود، سبحان اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا نعمت ملی ہے. اس بندے کے سبحان اللہ کہنے کا نور جب آسمان تک گیا تو وہ نور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نظر آ گیا. انہوں نے ہواؤں کو حکم دے کر اس کو اٹھوا لیا. اب جناب ہوائیں اس کو اٹھا لے گئیں، وہ بڑا گھبرایا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کچھ پڑھا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان کی طرف گیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی سلطنت کو، آپ کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھا تھا. فرمایا کہ لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَ آلَ دَاوُدَ، تیرا ایک بار سبحان اللہ کہنا میری سلطنت سے افضل ہے، کیونکہ تیرے سبحان اللہ کا نور کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا، اور جنت میں بھی ساتھ رہے گا، جبکہ میری یہ سلطنت فنا ہونے والی ہے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا عالم ہے، یہاں یدن کے معنی قدرت کے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو اتنی بڑی قدرت حاصل ہے کہ پورا عالم ان کے حکم سے چل رہا ہے. اور فرمایا کہ اور بھی ایک بات تعجب کی سنو، کہ اللہ نے ناپاک نطفے سے ایسے انسان پیدا کر دیے ہیں جن کو سلطنت چلانے کی صلاحیت عطا کر دی. علامہ آلوسی نے ایک عجیب بات لکھی، مجھے تو وجد آ گیا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نظام سلطنت اور ان کی قدرت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو. وہ منی سے انسان پیدا کر کے انسان کو ایسی صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ سلطنت چلاتا ہے. آخر سلاطین انسان ہی تو ہوتے ہیں، منی سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو ایسے اشخاص پیدا کرنے پر قادر ہیں جو سلطنت چلا سکتے ہوں، تو ان کی قدرت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن ابلیس انسانی شکل میں آیا۔ یہ بات حضرت حکیم الامت اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں سند اس لیے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ پھر آدمی اس بات کو اہمیت سے سنتا ہے۔ تو ابلیس نے آدمی کی شکل میں شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا کہ جناب، آخرت میں بھی بخش دیا جاؤں گا، میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دلیل؟ اس نے کہا کہ دلیل قرآن پاک میں ہے۔ پوچھا کہ کون سی آیت سے تیرا نجات پانا ثابت ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، تو میں بھی شے ہوں یا نہیں؟ ذرا دیکھیے، ابلیس نے کہا کہ میں بھی تو شے ہوں، چیز ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ لے گی۔ شیخ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ خبردار، اس خبیث سے بات مت کرنا، یہ بہت بڑا چکر باز ہے، اس سے کبھی بحث نہ کرنا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے اسم مضل کا مظہر اتم ہے، اس سے کبھی مقابلہ مت کرنا، کیونکہ اس کے اوپر اسم مضل کا پرتو پڑ رہا ہے، اس سے مقابلہ اللہ سے مقابلہ کرنا ہو جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس سے لڑائی مت کرنا، بحث مت کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا۔ فإن الشیطان کالکلب الواقف علی الباب، کیونکہ شیطان اس کتے کی طرح ہے جو بڑے لوگوں کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا کتا ہوتا ہے، ڈراؤنا خوفناک۔ جب آپ اندر جائیں گے تو وہ آہٹ سن کر ہی ایسا بھونکنا شروع کرے گا کہ قبض ٹوٹ جائے گا اور دس لگ جائیں گے۔ لہذا مہمان دروازے کی گھنٹی بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے کتے کو خاموش کر دیں۔ تو کتے کا مالک اپنی خاص اصطلاحات، خاص الفاظ میں کتے کو کچھ کہتا ہے تو وہ دم ہلانے لگتا ہے۔ مشکاۃ شریف کے باب الوسوسہ میں جو احادیث آئی ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ تعالی کے دربار سے دھتکارا ہوا کتا ہے، کالکلب الواقف علی الباب، وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے، جب کوئی نماز، تلاوت، ذکر کرتا ہے تو یہ فوراً بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، لہذا تم اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ جب تم دنیاوی کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ تو اللہ کا کتا ہے، جتنے بڑے اللہ ہیں یہ کتا بھی بڑا ہے، تو یہ کتا بھی بڑا ہے، بڑے کا کتا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، لہذا اس سے تم بحث نہیں کرنا، اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنا۔ گھنٹی بجاؤ یعنی اللہ سے فریاد کرو کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نماز، تلاوت اور ذکر کرتے وقت یہ کمبخت وسوسے ڈالتا ہے، اس کو خاموش کر دیجئے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی شرح کر دی۔ جو لوگ شیطان سے بحث کرتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، وہ کچھ دن کے بعد پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان سے ایک وسوسے کے متعلق بحث کرو تو وہ دوسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس طرح وسوسوں کا جواب دیتے دیتے وسوسوں کا انبار لگ جاتا ہے، دل گرم ہو جاتا ہے، رگیں پھٹنے لگتی ہیں، اس لیے اس کا جواب مت دو۔ جیسے بجلی کے ننگے تار کو اگر جھٹکو گے کہ یہ ہمیں نہ پکڑے تو وہ بھی یہ پکڑ لے گا، اور اگر پکڑو گے تب تو پکڑ ہی لے گا۔ تو شیطانی وساوس کو بجلی کا ننگا تار سمجھو، ان کی طرف توجہ ہی مت کرو۔ جس مہمان کو چائے پانی نہ دو، توجہ نہ کرو، تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ لہذا آپ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تعالی سے رجوع ہو جاؤ، مگر ان وسوسوں کو زیادہ اہمیت مت دو، نہ ہی کسی سے تذکرہ کرو کہ آج کل بہت وسوسے آ رہے ہیں، ورنہ شیطان سمجھ جائے گا کہ یہاں ہماری کچھ حیثیت ہے۔ اچھا، آپ سنیے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے توازن شیطان کو جواب نہیں دیا، اور ان کو مریدوں کی صلاحیت بھی معلوم تھی کہ ان میں میرا جواب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں جو شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ہی کی برکت سے سمجھ میں آیا۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، لیکن حضرت تھانوی کو دیکھیے، کہ وہاں بھی تواضع کی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ہی کی برکت سے قلب میں جواب آ گیا کہ اللہ تعالی کی رحمت شیطان پر بھی وسیع ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ اس کو جتنا عذاب دیں گے تو اس سے زیادہ عذاب دینے پر بھی قادر ہوں گے یا نہیں؟ سبحان، اگر زیادہ عذاب دینے پر قادر ہوں گے تو جو عذاب دیا جائے گا وہ بڑے عذاب کے مقابلے میں رحمت ہی ہوگا۔ سبحان، بتائیے حضرت تھانوی نے کتنا پیارا جواب دیا، کیوں صاحب اگر اللہ تعالیٰ مثلاً 200 ڈگری عذاب دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو اگر 100 ڈگری عذاب دیں گے تو وہ اس 100 ڈگری سے زیادہ دینے پر قادر ہیں یا نہیں؟ اگر قادر نہیں ہیں تو عاجز ہونا ثابت آتا ہے جو اللہ کی شان نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ دے سکتے ہیں مگر اس سے کم دیا تو وہ کم عذاب دینا رحمت ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی 100 جوتے کھانے کے قابل ہے مگر اس کو 50 ہی جوتے لگے تو رحمت ہو گئی یا نہیں؟ تو اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو، یہ مٹی عنقریب قبروں میں مٹی ہونے والی ہے۔ اب آپ کہیں گے اسے قیمتی کیسے بنائیں، تو قیمتی چیز سے چپک جاؤ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک جاؤ، اپنے قلب و جان کو اللہ سے چپکا لو، محبت کے اعتبار سے، خشیت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ ویسے عام لنگڑے دیسی عام لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن جاتا ہے، اور تلی کے تیل کی رگڑائی کر کے جب گلاب کے پھول میں رکھ کر اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اے بھائی اب تم ان کو جگاؤ، دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن جاتا ہے، اور تلی کے تیل کی رگڑائی کر کے جب گلاب کے پھول میں رکھ کر اس کا تیل نکالا جاتا ہے تو اس کا نام گل روغن ہوتا ہے، اس کا نام روغن گل ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے جن علماء نے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت اٹھائی وہ کیسے چمک گئے۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ پہلے بہت مذاق اڑاتے تھے کہ تھانہ بھون میں کیا ہے، یہ تصوف وغیرہ کیا چیز ہے، لیکن جب آزمانے گئے اور حضرت تھانوی کی ایک صحبت ہی اٹھائی تو اس مجلس کے بعد رونے لگے۔ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روتے ہوئے شعر بھی شروع کر دیا، اور کیا شعر کہا، جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ اس شعر میں تھانہ بھون کا نقشہ کھینچ دیا، اور جب حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے تو حضرت نے ان کو تھوڑا سا اللہ کا نام بھی بتا دیا۔ پہلے تو اللہ اللہ کرنے کو کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جب حضرت تھانوی کا بتایا ہوا ذکر کیا اور اللہ کے نام کا مزہ آیا تب فرمایا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ اور پہلے جو حضرت تھانوی کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب ان کے لیے یہ شعر کہے، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ، جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ اسی کمرے میں دیکھ لو تھانہ بھون کا ایک چراغ بیٹھا ہے، یعنی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت کیمیا ہے کیمیا۔ میرے مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے پارس پتھر سے پوچھا کہ تو لوہے کو سونا کیسے بنا دیتا ہے، تو پارس پتھر نے ہنس کر کہا کہ دلائل سے کام نہیں چلے گا، لوہا لے آؤ اور مجھ سے لگا کر دیکھو، پھر تم کو پتا چل جائے گا۔ اس لیے کچھ دن اللہ والوں کے پاس رہ کر دیکھ لو، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ بہت فرق دیکھ لیں گے۔ خواجہ صاحب کیا تھے؟ خواجہ صاحب کیا تھے؟ مسٹر تھے، مگر حضرت تھانوی کی صحبت کی برکت سے علماء کے شیخ بن گئے۔ خواجہ صاحب نے ایک دن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، خواجہ صاحب نے ایک دن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جب کوئی صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب، جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو پتا نہیں چلا تھا، یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ بتانا یارو میں بالغ ہوا یا نہیں؟ ایسا ہی جب روح بالغ ہوتی ہے تو ایمان میں ایک نئی جان آ جاتی ہے، رگ رگ میں ایک نئی جان آ جاتی ہے، ایمان میں ایک نئی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب روح بالغ ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے ایک خاص نسبت عطا ہوتی ہے، اللہ کے نام کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو سلطنت دے دو کہ بھائی تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، تب بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے، اور فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ ان کو بھلانے پر قدرت ہی ختم ہو جائے، مجبور محبت ہو کے رہ جاؤ۔ بعض لوگوں نے حکیم الامت تھانوی کی باتیں اور ملفوظات رٹ لیے ہیں اور مجلسوں میں حضرت کی باتیں سنا دیتے ہیں، تو صرف باتیں سنا دینے سے اللہ نہیں ملتا۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کچھ دن اللہ کا نام لے کر دیکھو، انشاءاللہ آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ دوستو، میں ایک بات کہتا ہوں کہ حکیم اجمل خان مرحوم کا نسخہ ہے، چار بادام، چار منقع، چار کالی مرچ اور چار ماشا مصری، رات کو چبا کر سو جاؤ، اس کے بعد پانی نہ پیو، تو جو 10 قدم چل کر چکر کھا کر گر جاتا ہو، جو سوچتا ہو بھول جاتا ہو، تو 40 دن بھی نہیں گزریں گے کہ دماغی چکر، ضعف اور کمزوری سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اب اس کو 1 میل دوڑا لو، جب بادام سے آپ کی چال بدل جائے اور صحت پر ایسا اثر ہو، تو جو خالق بادام ہے، کیا ان کا نام لینے سے کوئی بات نہ پیدا ہوگی؟ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نہ دکان نہ کوئی اور چیز اس کو اللہ سے روک سکتی ہے، پھر وہ مرد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو اللہ کے راستے کے مرد ہیں، ان کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتی۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو پھر مردانگی آ جاتی ہے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ کے راستے کی مردانگی آتی ہے۔ کل میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے بتایا تھا کہ علم کی روشنی کی مثال 12 سیل کے ٹارچ کی ہے، لیکن اگر عمل نہیں تو اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ 12 سیلوں والی ٹارچ سے یہاں سے وہاں تک، روزہ مبارک تک روشنی تو دیکھ رہا ہے مگر چل نہیں سکتا، اور ایک آدمی کے پاس ایک ہی سیل والی ٹارچ ہے مگر وہ باعمل ہے تو وہ دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء کو بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے، وہ اپنے سیل یعنی علم کی روشنی پر ناز نہ کریں۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے پڑھنے پڑھانے پر ناز نہ کریں، اہل اللہ کی صحبت سے تمہارا علم تمہارے دل میں آ جائے گا، تمہارا معلوم معمول بن جائے گا، اور علم قلب کے اندر داخل ہو جائے گا۔ دیکھو صحابہ کا ایمان و یقین کیسا تھا، بس یہ دولت ملتی ہے اہل اللہ سے، ان کی صحبت اٹھاؤ۔ جب آپ اللہ سے صحیح نسبت قائم کر لیں گے تو پھر روضہ مبارک اور کعبہ شریف کی صحیح قدر ہوگی، ورنہ اسی مدینے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھتے ہوئے منافقوں کا نفاق نہیں گیا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ تم کس کے گھر جا رہے ہو، اس نے کہا کہ اللہ میاں کے گھر۔ انہوں نے کہا کہ تم جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے جان پہچان بھی ہے؟ اتنا سنتے ہی رونے لگے اور کہا کہ حضرت، اب میں اگلے سال جاؤں گا، 1 سال یہاں آپ کے پاس رہوں گا، میں جس کے گھر جا رہا ہوں آپ اس گھر والے سے میری جان پہچان کرا دیجئے۔ وہ 1 سال اس اللہ والے کے پاس رہے اور عارف باللہ ہو گئے، نسبت مع اللہ عطا ہو گئی۔ پھر جب گئے تو کعبہ شریف کچھ اور ہی معلوم ہوا، بصارت تابع بصیرت ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے ایسا پاکیزہ دل بن جاتا ہے، نبی کی صحبت سے صحابہ کے قلوب کیسے پاکیزہ ہو گئے تھے، تو دل بنایا جاتا ہے، اگر دل بنا ہوا نہیں ہے اس میں نفاق ہے تو نبی بھی بری شکل کا نظر آتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اس سے بری شکل دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان الشمس تجری علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جیسے سورج چل رہا ہو۔ تو یہ بصارت بصیرت کے تابع ہے، جتنا دل گندا ہوگا اتنا اس کو چیزیں گندی نظر آئیں گی، فرشتہ بھی چور معلوم ہوگا۔ ایک چور کو اگر کوئی فرشتہ بھی جاتا نظر آئے تو کہے گا کہ کس کا تالا توڑنے جا رہا ہے۔ اس لیے دل بنانے کی ضرورت ہے، اور دل بنتا ہے اہل دل کی صحبت سے۔ کتابیں آدمی نہیں بناتی، آدمی آدمی بناتا ہے۔ کتابیں آدمی نہیں بناتی، آدمی آدمی بناتا ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ کبھی تنہا نازل نہیں ہوئی جب تک کہ کتاب اللہ کے لیے اللہ نے رجال اللہ پیدا نہیں کیے۔ کتاب کے لیے ہمیشہ اشخاص پیدا کیے۔ نبی تو بغیر کتاب کے آئے، مگر کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی تو شخصیت پرستی ہے، حالانکہ یہ تو صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے، منعم علیہم بدل الکل من الکل ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں رہیں گے اس وقت تک خالی کتاب سے صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ اور ہمارے شیخ شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہی ہے رفاقت، اس کو کہتے ہیں وحسن اولئک رفیقا۔ اور بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزش تو نشد آگاہ ہے عشق۔ عمر گزر جائے گی مگر بغیر رفیق کے اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکو گے۔ کہیں نفس کہیں جاہ رستے میں آئے گا، کہیں حسن کے چکر میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ تعالی کے خاص بندوں کی صحبت کے بغیر، کسی ولی کے دل سے پیوند کھائے بغیر کوئی ولی نہیں ہوا۔ اور اگر کہیں شاذ و نادر ایسے واقعات ہیں تو اس وقت کے ولی کی توجہ اور دعا اس کے شامل حال تھی۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس کام کو کرو، زیادہ بڈھے ہو جاؤ گے تو آپ کے تمام جذبات ارادے سب بڈھے ہو جائیں گے، اور بوڑھی زندگی خدا کو دینا گویا ناکارا تحفہ دینا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے داڑھی کے وجوب پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں ہے کہ چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف یعنی دائیں بائیں اور سامنے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس پر مفتی محمود الحسن صاحب کا فتویٰ بھی دیکھ لو۔ تو جس دن ایک مشت داڑھی ہو جائے گی اس دن آپ قلب میں ایک خاص نور محسوس کریں گے، کیونکہ ایک مشت سے کم داڑھی کترانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں۔ بہشتی زیور کے گیارہویں حصے میں بالوں کے احکام میں ہے کہ داڑھی منڈوانا تو حرام ہے ہی، ایک مشت سے کم کٹانا بھی حرام ہے۔ تو ایک مشت داڑھی رکھنے کا وجوب ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا الحمد للہ، یہ تیسواں باغ ہے انشاءاللہ، ابھی تقسیم ہوگا۔ اس کا نام ہے نشے معصیت کا فریب، گناہ کے نشے کا فریب، دھوکہ۔ تیسواں واقعہ یہ جمعرات سے 6 ربیع الثانی 1409 ہجری مطابق 17 نومبر 1988 کا بیان ہے. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں بچتا تو یہ ناقص ہے, تو یہ ناقص رہے گا, بلکہ خطرہ ہے کہ اس کو محبت سے بھی معذور کر دیا جائے. یہ محبت کے جو کام کر رہا ہے, دین کی جو خدمت کر رہا ہے, خطرہ ہے کہ ان خدمات سے اس کو محروم کر دیا جائے. محبوب نے ایک آدمی سے 10 کام کرنے کو کہا, وہ 10 کے 10 کام کر رہا ہے اور 10 باتوں سے اس کو منع بھی کیا, لیکن وہ اس میں سے ہر ایک میں حصہ لیتا ہے یا کم سے کم 2-3 باتوں میں نافرمانی کرتا ہے. تو محبوب کہتا ہے کہ دیکھو تم 10 کاموں میں تو میرے حکم کو بجا لاتے ہو, لیکن جن 10 باتوں سے میں نے منع کیا تھا ان میں 7 سے تو تم بچتے ہو, لیکن 3 باتوں میں تم میری نافرمانی کرتے ہو, تم سے میرا دل دکھ گیا, لہذا تم گیٹ آؤٹ ہو جاؤ, یعنی یہاں سے چلے جاؤ. پھر دوسروں کا بھی پھر وہ 10 کام بھی قبول نہیں سمجھے جائیں گے. اسی لیے دوسری خانقاہوں میں تو وظیفوں پر زیادہ زور ہے, جبکہ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں گناہ سے بچنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالی نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی. بدر ایک کنواں تھا, اس کے نام سے پوری بستی مشہور ہو گئی تھی. حالانکہ تم ذلیل کمزور اور بے کس تھے, تو اللہ تعالی سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کا مفہوم ہے اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب, یعنی جس بات سے اللہ تعالی خوش ہو اس کو کرنا اور جس بات سے ناخوش ہو اسے نہ کرو. اگر کبھی لغزش ہو جائے, نفس غالب ہو جائے, تو اللہ نے استغفار اور توبہ کی راہ رکھی ہے تاکہ اس گناہ پر ندامت اور استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کر لو اور عزم کر لو کہ اب ایسا نہیں کریں گے. اگر توبہ بار بار ٹوٹتی ہے تو تجزیہ کر لو کہ بار بار توبہ ٹوٹنے کی کیا وجہ ہے. کوئی میٹرک کے امتحان میں 10 سال سے فیل ہو رہا ہے تو معلوم ہوا وہ کسی ٹیڈی کے ساتھ رہتا ہے, جو کچھ یاد کرتا ہے وہ ٹیڈی اس کو بھلا دیتی ہے, تو وہ تو ریڈی رہتا ہے اور اسٹڈی بھی کرتا ہے, مگر ایک لیڈی کے ساتھ رہتا ہے جس کے دماغ سب معروف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بار بار فیل ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ اسباب معصیت یعنی گناہوں کے اسباب کے قریب رہتا ہے, بدتہیزی کرتا ہے، اسی لیے اس کی پیچش گناہوں کی اچھی نہیں ہو رہی ہے، کھچڑی بھی کھاتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ زبردست قسم کا کیپسول بھی لے رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی پیچش نہیں جاتی تو معلوم ہوا کہ اس کا نفس ابھی بھی چوہے کو دیکھ کر میاؤں کرتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کرتا ہے، جس کی وجہ سے نفس میں شدت آ جاتی ہے۔ اس بد پرہیزی سے استغفار و توبہ کرنا اور اپنے کو دور رکھنا واجب ہے، اگر خود دور نہ ہو سکے تو جو اسباب ہیں ان سے گزارش کرے کہ بھائی آپ ہم سے دور رہیں، میری روح میں علوم بھرے ہوئے ہیں اور معرفت کا دودھ بھرا ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک نفس بھی رہتا ہے، اس لیے آپ میرے قریب نہ ہو، ممکن ہے کہ نفس کا سانپ تجھے ڈس لے، آپ دور دور سے مجمعے میں بیٹھ کر میرا دودھ پیجے، لیکن تنہائیوں میں مجھ سے نہ ملیے، اگر کوئی حسین صورت ہے جیسے کوئی 16-17 سال کا حسین لڑکا لائق شاگرد ہے، تہجد گزار بھی ہے لیکن ابھی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، اور وہ شیخ پر عاشق ہو گیا اور اس کو نسبت ما اللہ بھی نصیب ہو گئی، لیکن اس شیخ کو پیچش لگی ہے، وہ کہہ دے کہ بھائی تم مجھ سے تنہائی میں نہ ملو، مجمع میں میرا بیان سن لو، میری روح کے اندر علوم و معرفت کا جو دودھ ہے اس کو پی لو، لیکن نفس کا ایک سانس بھی میرے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ قوی ہو جائے تو ممکن ہے وہ سانپ ڈس لے اور تم کو بھی نقصان پہنچے اور مجھ کو بھی نقصان پہنچے، دونوں پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو جائے، لہذا ایسی صورتوں سے پرہیز ضروری ہے، جس کو پیچش لگی ہو اس کو چاہیے کہ اعلان کر دے کہ کوئی کباب میرے قریب نہیں رہے گا، اس لیے کہ مجھے کباب سے عشق ہے، اگر میں کباب دیکھ لیتا ہوں تو میری عقل غائب ہو جاتی ہے، میں فوراً کباب کھا جاتا ہوں، اگر حسین لوگ ہمارے پاس رہیں گے تو ہم ان کو کھا جائیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے، یہ حضرت والا کا تقویٰ ہے، یہ حضرت والا کا جو اتنی باتیں کرے کہ اسباب گناہ سے دور رہو تو تم میں کشش ہے، یہ اور میرے اندر ایک سانپ ہے، یہ تو حضرت کا تقویٰ تھا، حضرت نے تو کبھی گناہ کیا نہیں، تو اس لیے بات بنگلہ دیش کا بھی واقعہ ہے، ایک صاحب حضرت کی اس پہ آنے لگے تب حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، وہ جانے لگے تو آدمیوں سے حضرت نے کہا اس کو پکڑو میرے کمرے سے نکال دو، تو رات کو ٹھہرنا چاہ رہے تھے، آن لگے داڑھی بھی تھی، تو یہ بات جو حضرت نے فرمائی یہ حضرتی کا مقام ہے، آپ حسینوں سے اتنی بات نہ کیجیے کہ تمہارے اندر کشش بہت ہے، میرے اندر سام بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت کا مقام تھا، حضرت کا تقویٰ تھا، وہ بچ گئے، ورنہ آپ سے بھی کہیں گے میرے اندر سام بیٹھا ہوا ہے اور تم حسین ہو تو مجھے محمود تمہیں ڈس لے گا، تو واقعی آپ ڈس ہی لیں گے، اس لیے بات ہی نہ کرو ان سے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، یہ ہمارا حال نہیں ہے، بات ہی نہ کرو، جیسے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں بہت سی لڑکیاں بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر کشش بہت ہے، مجھ سے بات نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے اندر کشش بہت، یہ تم سمجھ کرانا ہے اپنے پر تاکہ وہ تم پہ اور بھی اس نفس کی چالاکیاں ہیں، تو بزرگوں کے مقامات کی ہر جگہ نقل نہیں کرنی چاہیے, وہ اپنے مقام سے بات کرتے ہیں, آپ اس ہم اور آپ اس مقام پر نہیں جا سکتے. ان کی شان ہے, ان کا انہوں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں, وہ تو اندھیرے کیا ہیں یہ تائب اسے خبر ہی نہیں, وہ جن نے دیکھے ہیں کھلتے ہی آنکھ مر کے چراغ, جس نے چراغ ہی دیکھے روشنی دیکھی اسے کیا معلوم کہ اندھیرے کیا چیز ہے, وہ تو اندھیروں سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے ہم آپ سانپ سے گھبراتے ہیں. اچھا اب آواز آ گیا, نیا آواز یہ تقسیم ہوگا, اسے فی الحال بچوں کو ٹرافی دے دیے. ارے نقل نہ کری اس کی, تقسیم ہو گیا اور ہے یا سب تقسیم ہو گیا؟ یہ پاس تقسیم ہو رہا ہے. اچھا اچھا.